پر ہوتا ہے جو احکام خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ایک مقصد اور واحد ارمان کی طرف گامزن ہو۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک محور کے ارد گرد جمع ہونے والی امت واحدہ ہوگی، متفرقہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبران خدا اور رسولان الہی نے ہمیشہ ایسے ہی معاشرے کی تشکیل کی کوشش کی ہے اور ایک امت واحدہ کی ایجاد میں اپنے الہی ارمانات کی جستجو کرتے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی وجود کی گہرائیوں میں اس مقصد عظیم کی جڑیں ہیں اور آفرینش کا نظام وحدت و یگانگت پر ہی مبنی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ باطل طاقتوں کے خلاف کی جانے والی اپنی جد و جہد میں ہمیشہ مسلمانوں کو وحدت و اتحاد کی دعوت کیا کرتے تھے۔ اپنے اہم اشعار میں انہوں نے امت اسلامیہ کی وحدت کا تفصیل سے جائزہ پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ الہی انقلاب کی کامیابی کے لیے امت اسلامیہ کے درمیان وحدت و اتحاد کا عملی وجود لازمی ہے۔ آپ تاکید کرتے تھے کہ اسلام ہی مسلمانوں کی تنہا پناہ گاہ ہے اور اس کے پر افتخار پرچم کے سائے میں ہر گروہ کے لوگوں کو ان کے جائز حق حاصل ہونے چاہیے۔ علامہ اقبال نے بتایا کہ اگر مسلمانوں کی تمام چیزیں مشترک ہیں تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر مسلمانوں کو اپنے توحید پہ یقین ہے، اگر مسلمانوں کا نبی ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، سب نفع و نقصان ایک، دشمن و دوست ایک، تو پھر مسلمان متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کی یہ بڑی تعداد کسی کام کی نہیں ہے اگر وہ اختلاف و تفرقے کی شکار ہو جائے اور باہمی وحدت سے کام نہ لے۔ علامہ اقبال حرم کی پاسبانی، مسلمانوں کی نجات اور سربلندی کے لیے مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتے تھے اور کہتے تھے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ علامہ اقبال نے اپنی ملت کا یہی درد تشخیص کیا۔ امت مسلمہ کا دینی تشخص یہی ہے۔ علامہ اقبال کی خودی خانقاہی نہیں ہے، علامہ اقبال کی خودی یعنی امت کا اسلامی تشخص، یہ اقبال کی آرزو تھی، یہ اقبال کا درد تھا۔ اقبال کے اندر یہ احساس فقط برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے موجود تھا۔ علامہ اقبال اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ فقط درد سے نمایاں نہیں بنے بلکہ درد دین ان کے اندر موجزن تھا۔ علامہ کے اندر بھی یہی درد تھا اور وہ درد انہیں آرام اور غافل نہیں رہنے دیتا تھا، جس درد نے یہ سارے نالے علامہ اقبال سے اگلوائے، جس درد نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے یہ فریادیں بلند کروائی۔ یہ درد دونوں کا مشترکہ مسئلہ تھا۔ دونوں رہنماؤں کی یہ آرزو تھی کہ امت کو دوبارہ دینی تشخص نصیب ہو جائے۔ علامہ اقبال نے وحدت امت پر بہت تاکید کی۔ ان کے اشعار میں جو وحدت کی خوشبو آتی ہے شاید وہ کسی اور کے اشعار میں نہیں ملتی۔ علامہ اقبال اسلامی معاشرے میں وحدت و اتحاد کے قائل تھے جو مستحکم اور مقدس بنیادوں پر قائم ہوا۔ امام خمینی فرماتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات پر مبنی اسلامی وحدت کے سائے میں ہم لوگوں کو متحد رہنا چاہیے۔ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی ایک مسئلے یا معاملے میں متحد رہے اور تفرقہ اور اختلاف پیدا نہ کرے، بلکہ حکم خداوندی یہ ہے کہ سب لوگ اعتصام بحبل اللہ کی پیروی کریں۔ اور سامعین، اب چلتے ہیں نشریات کا اگلا پروگرام سنتے ہیں، تو سماعت فرمائیے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، اس پروگرام میں ہم رہبر انقلاب اسلامی کے اہم ترین خطاب کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر. ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر. ان سے ہے کون اچھا، ان سے ہے کون بہتر، ہے خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر. لاریب کے امام مہدی کے ہیں یہ نائب، لیکن انہیں ہم ان سے افضل سمجھتے ہیں کب. مرضی امام دین کی چونکہ ہے مرضی رب، حاصل یوں ان سے کرتے ہیں رہنمائی ہم سب. ہم ان کے ہیں مقلد، یہ ہے ہمارے رہبر، رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر. ہے مرجیت کے دم سے شیعت کی سربلندی، حاصل ہے ان کو ہر دم مولا کی سرپرستی. وہ ہیں امام برحق، یہ خاک پا ہیں ان کی، تقلید ہی میں مزمر ہے اتباع مہدی. یہ قول عسکری ہے، ہم بھول جائیں کیوں کر، ہے خامنائی رہبر، ہے خامنائی رہبر، ہے خامنائی رہبر. ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر.
عزیز سامعین، ایران کی دفاعی صنعت کے سائنسدانوں، ماہرین اور حکام نے 24 بہمن مطابق 13 فروری بدھ کے روز رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی سے ملاقات کی. اس ملاقات سے قبل رہبر انقلاب اسلامی اور کمانڈر ان چیف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اقتدار 1403 نمائش کا دورہ کیا، جس میں ایرانی سائنسدانوں اور دفاعی صنعت کے ماہرین کی تازہ ترین کامیابیوں اور صلاحیتوں کو شامل کیا گیا تھا. اس میں فضائی دفاع، بیلسٹک اور کروز میزائل، اسمارٹ گولہ بارود، ڈرون اور ہوائی جہاز، بحری جہازوں اور توانائی کے شعبوں میں استعمال ہونے والے جدید آلات اور نئی ٹیکنالوجیز کی نمائش کی گئی. سامعین، اس ملاقات کے آغاز میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کی اور آپ کے یوم ولادت کو عالمی اور انسانی عید قرار دیتے ہوئے فرمایا، عدل و انصاف کی بشارت، انصاف کے قیام کی امید، پوری تاریخ میں بنی نوع انسان کی دائمی خواہشات اور خوشیوں میں سے ایک رہی ہے. آپ کو تاریخ انسانی میں ایسا دور نہیں ملے گا جب لوگ انصاف کے منتظر نہ ہوں، کسی نجات دہندہ کی تمنا نہ کرتے ہوں۔ یہ خواہش تعلیمات شیعہ کے مطابق بغیر کسی شک و تردید کے یقیناً پوری ہوگی۔ البتہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے مطابق ہر ایک امام مہدی علیہ السلام کی موجودگی پر یقین رکھتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس بات پر سب کا اجماع ہے۔ لیکن شیعہ حضرات حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ان کی شخصیت، ان کے نام، ان کے والد کے نام اور ان کی والدہ کے نام کے ساتھ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس عظیم نورانی اور الہی شخصیت کی زیارت سے ہماری آنکھیں روشن ہوں گی۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رضوان صدر علی خامنائی نے 22 بہمن کو ملت ایران کے لیے ایک عظیم اور تاریخی عید کے طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا، 22 بہمن حقیقت میں ہماری قوم کے لیے اور ہماری تاریخ کے لیے ایک بہت ہی عظیم الشان عید ہے۔ جو شخص بھی انقلاب سے پہلے بادشاہت کے دور میں ایران کے حالات سے واقف ہے، وہ صمیم قلب سے تسلیم کرے گا کہ انقلاب ایرانی قوم کے لیے ایک عظیم اور تاریخی عید کا دن تھا، اور ہمارے عوام اس دن کو نہایت ہی تسک و احتشام سے مناتے ہیں۔ ایسا منظر آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ ایسا عظیم الشان انقلاب رونما ہوا ہوگا جیسا کہ ہمارا نورانی انقلاب رونما ہوا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ 46 برسوں بعد بھی عوام، چھوٹے بڑے، خواتین و شیرخوار، مسلح افواج، حکومتی شخصیتیں ہر سال اپنے ملک و وطن سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار، اپنی خوشی کا اظہار اور پرسکون جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل کر آئیں گے۔ ایسا دنیا کے کسی ملک میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ہم دوسرے ملکوں میں آنے والے انقلابات کو جانتے ہیں، ہم ان کی تاریخ سے واقف ہیں، ہم ان کے اثرات اور نتائج کو دیکھتے ہیں، اور ہم ان کے قوموں کے انقلابات اور رد عمل سے پوری طرح واقف ہیں۔ یہ صورتحال جو ایران میں موجود ہے، جہاں 22 بہمن کو مرد، خواتین، مختلف طبقے، بچے، جوان، بوڑھے، سرد موسم، برفباری، چلچلاتی دھوپ، موسمی مسائل کے ساتھ سڑکوں پر کئی گھنٹوں تک نکل کر عظیم الشان جلوس ریلی میں شرکت کر کے اپنے ملک سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ حسین منظر اسلامی جمہوریہ ایران سے مخصوص ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ ماہ 22 بہمن کی تقریب میں ایرانی عوام کی شرکت کو انقلاب کی نمایاں ترین تقریبات میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، حالیہ 22 بہمن کی عظیم الشان ریلی تاریخ انقلاب کی سب سے نمایاں تقریبات میں سے ایک تھی اور بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ 22 بہمن کو عوام نے سڑکوں پر نکل کر شاندار مظاہرہ کیا، نعرے لگائے اور میڈیا میں اپنی رائے کا اظہار کیا، اور پورے ملک میں ایسا ہی ہوا۔ یہ ایک عوامی قیام تھا، ایک عظیم قومی تحریک تھی۔ مسموم پروپگنڈوں کی سازشیں اور دشمن کی مکروہ نرم جنگی چالوں اور حربوں کے تحت کہ جو 22 بہمن اور 22 بہمن کے موجد کے جو ایرانی قوم ہے، اور 22 بہمن کے قائد جو کہ امام امت ہیں، کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ آئیں اور غور سے دیکھیں کہ ایرانی عوام کس جوش و خروش سے سڑکوں پر نکل کر آتے ہیں، اور اس مضموم پروپگنڈوں میڈیا کی سازشوں کے باوجود نوجوانوں کی یہ موجودگی، خوشگوار چہرے پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے۔ نہ صرف تہران، نہ صرف بڑے شہر، یہاں تک کہ دیہاتوں کے افراد بھی اس عظیم تحریک میں شریک تھے۔ بعض شہروں میں موسم سرد اور بہت ہی نامناسب تھا، لیکن پھر بھی عوام صبح ہی سے سڑکوں پر ریلی میں موجود تھے، اور یہ ایرانی قوم کے اتحاد کا پیغام تھا۔ صداقت اور ایمانداری سے ایرانی عوام نے بہت اچھا کام کیا، اور ان احمقانہ دھمکیوں کے جواب میں جو ایرانی قوم کے خلاف یکے بعد دیگرے دی جا رہی ہیں، ایرانی قوم نے پوری دنیا کو اپنی شناخت، اپنی شخصیت، اپنی طاقت اور استقامت دکھا دی۔ اس عظیم عوامی ریلی کا اختتام صدر محترم کے پرجوش اور پرمغز تقریر پر ہوا، جنہوں نے عوام کے منہ سے عوام کے دلوں کی بات کہہ دی، اور جو کچھ کہنے کی ضرورت تھی وہ سب کچھ کہہ دیا۔ میں اپنی بات ہمیشہ اپنے ان پیارے نوجوانوں سے دہراتا ہوں جن سے مجھے گہرا لگاؤ اور دلچسپی ہے کہ کام وقت پر ہونا چاہیے۔ ایرانی قوم نے 22 بہمن کو اپنا کام وقت پر انجام دیا۔ انہوں نے وہ کام انجام دیا جو انہیں کرنا تھا، اور جب انہیں خود کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، انہوں نے اپنی قوت دکھائی۔ خداوند عالم کی رحمت ہو اس قوم پر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی رضا سے اس بہادر، عقل مند اور باشعور قوم کا ہر دن ایک بہتر مستقبل کا منتظر ہوگا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے اس اجلاس سے پہلے جس نمائش کا دورہ کیا تھا، اسے بہترین اور شاندار نمائشوں میں سے ایک قرار دیا، اور اسلامی جمہوری ایران کی دفاعی صنعت کے ہر سائنسداں، ماہرین، اہلکار اور ملازمین کی کاوشوں کی قدردانی کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملت اور ملک کی سلامتی کے دفاع کو بہت اہم قرار دیا، اور فرمایا کہ ایران کی دفاعی طاقت کے پوری دنیا میں آج چرچے ہو رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب سے عقیدت رکھنے والے اس پر فخر کرتے ہیں، جبکہ دشمن اس سے ہراسا ہے، اور یہ حقیقت ایک ملک کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جب بین الاقوامی غنڈوں نے ملک کو درکار دفاعی اشیاء کئی گنا قیمت پر بھی ایران کو فروخت نہیں کی، مگر اب وہی غنڈے ایران سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا فوجی ساز و سامان فروخت نہ کرے، اور ہم نہیں بیچتے اور نہ بیچو کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے، جسے ہمارے ملک کے سائنسدانوں اور تربیت یافتہ نوجوانوں کی کوششوں کی بدولت پر کیا گیا۔ ہمارے سائنسداں، ہمارے کارکن، اس قابلیت کے حامل نوجوان اس پوزیشن میں ہمارے باصلاحیت آدمی ہیں، اور یہ نمائش ہماری توقع سے زیادہ بہترین ہے۔ ہم جانتے تھے انہوں نے ہمیں وہ چیزیں دکھائیں جو ہم نے سنی تھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسی دور میں ہوا جب ہم پابندیوں میں تھے، یعنی ہم نہیں بیچتے کی مدت میں، جب وہ ہمیں کچھ بھی دینے کو تیار نہ تھے، اور اب بھی وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں ٹکڑے ایران کے ہاتھ نہ لگنے دیں، لیکن اس سے بھی بہتر ہمارے اپنے نوجوان یہاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھی صورتحال تھی۔ خدا کا شکر ہے میں آپ میں سے ہر ایک، آپ کے منتظمین، آپ کے معززین، آپ کے پیارے پروفیسر اور آپ کے ممتاز سائنسدانوں کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنی تقریر کے ایک اور حصے میں ایران کی دفاعی صنعت میں مسلسل ترقی کی ضرورت اور تقاضوں کے بارے میں کچھ نکات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ان پیش رفت سے ہماری دفاعی طاقت کا درجہ بلند ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے، اگرچہ بہت کام ہو چکا ہے، بہت کوششیں کی گئی ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں ہم ابھی تک فرنٹ لائن تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ہمیں فرنٹ لائن تک پہنچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ وجوہات کی بنا پر ہم اپنے اہل ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے بدخواہوں کے خلاف روکیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن کریم نے جو ہمیں اس حوالے سے ضروری نصیحتیں کی ہیں کہ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کا نتیجہ بہت کم ہے۔ ہم نے مختلف مواقع پر مشاہدہ کیا ہے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ نمائش میں بھی کیا گیا ہے، جس میں ہمیں بہت کچھ اضافہ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک دن کہتے ہیں کہ ہم نے میزائل کی درستگی کے حوالے سے اپنے لیے ایک حد مقرر کی تھی، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ حد کافی نہیں ہے۔ یقیناً کافی نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ترقی کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا، اگر آپ ترقی و پیش رفت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جدت عمل پر فوکس کرنا چاہیے، آپ کو روایتی میکانزم پر نہیں رکنا چاہیے۔ اصلیت اور جدت ترازی کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ جد و جہد ضروری ہے۔ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے آلے کی تعمیر یا مکمل کرنے کی صلاحیت تلاش کریں یا اس کو بہت زیادہ ترقی یافتہ بنائیں کہ ایک وقت میں دنیا میں یہ طاقت نہیں تھی۔ جب وہ فطرت میں اربوں کے اختیارات اور اس طرح کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں، ایک دن یہ آیا کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، مصنوعی ذہانت نہ تھی، لیکن بعد میں وجود میں آئے۔ یہ حقائق ہیں، ان کے ذہنوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، وہ نتائج حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اختراعات کا یہی مطلب ہے، جد و جہد باقی کاموں کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں ترقی ہو تو آپ کو اختراع کرنا ہوگی، اور یہ دوسرا نقطہ ہے۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حقیقی ترقی کو جدت اور نوجوان وفادار انقلابی باشعور قابل اور باصلاحیت قوتوں کے استعمال پر منحصر جانا، اور فرمایا، اس میدان میں نوجوان دیانتدار انقلابی باصلاحیت اور باشعور قوتوں کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہ نوجوان قوت جس میں استعدادی صلاحیت پائی جائے، ہم کہتے ہیں مومن، کیونکہ ایمان انسان کو طاقت عطا کرتا ہے، قوت دیتا ہے، اسے سیدھے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں انقلابی، اس لیے کہ وہ اس عظیم تبدیلی پر یقین رکھتا ہے، اس انقلاب کا شکریہ ادا کر سکتا ہے، اور اس ملک میں سماجی تبدیلی کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ آپ نے نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے ایرانی مسلح افواج کی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کو حکم دیا کہ وہ ملک کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تحقیق کریں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ آپ مسلح افواج کی علمی تحقیق میں ملکی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے پر غور کریں، یعنی مقصد دفاعی ضروریات کو پورا کرنا، خلا کو پور کرنا ہونا چاہیے۔ میں یہ کیوں کہوں؟ کیونکہ ملک کی کچھ یونیورسٹیوں میں پروفیسرز اور سائنسدانوں کی کوششیں مضامین لکھنے اور شائع کرنے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں کون سا خلا ہے جسے پورا کرنے کے لیے یہ مضمون لکھا جاتا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ مضمون لکھا جاتا ہے۔ مسلح افواج کے تحقیقی مراکز میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ لعنت پیدا نہ ہو، بس دیکھیں کہ ہماری ضروریات کہاں ہیں، ہماری دفاعی ضروریات کہاں ہیں اس پر کام کریں، اس پر توجہ دیں اور اس پر تحقیق و جستجو کریں۔ عزیز سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رضوا خامنہ ای نے 18 فروری کو تبریز کے عوام کے عظیم قیام کی سالگرہ کے موقع پر اس شہر کے ہزاروں لوگوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے آغاز میں رہبر انقلاب اسلامی نے تمام معزز حاضرین، بالخصوص شہداء کے اہل خانہ اور ملک کے اعلیٰ حکام کو خوش آمدید کہا، اور اس ملاقات میں صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی موجودگی کو عوام پرستی کی علامت قرار دیا۔ آپ نے تبریز کے امام جمعہ شہید آیت اللہ آل ہاشم، مشرقی آذربائیجان کے نوجوان اور انقلابی گورنر، اور شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کے المناک ہیلی کاپٹر حادثے کے تمام شہداء کو یاد فرمایا، جو 19 مئی 2024 کو پیش آیا تھا۔ آپ نے 29 بہمن 1356 شمسی میں رونما ہونے والے تبریز کے عوام کے قیام کی سالگرہ کے حوالے سے فرمایا، 29 بہمن 1356 شمسی کو جو ہوا وہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ آج میں اس واقعے کو وجود میں لانے والے افراد کو دیکھتے ہوئے چند کلمات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آذربائیجان کے افتخارات مختلف جہاز سے بہت زیادہ اور بے شمار ہیں، اور میں نے بارہا ان معاملات کے بارے میں آذربائیجان کے محترم عوام سے گفتگو کی ہے۔ آج ہمارے شہر تبریز کے نوجوان علاقے کے حالات کو بہتر دیکھ رہے ہیں اور اچھی طرح سے دشمنوں اور دوستوں کو پہچانتے ہیں، اور اس طرف سے ایک شخص کے احتجاج اور دوسری طرف سے اس شخص کی چیخ پکار سے خوف محسوس نہیں کرتے بلکہ طاقت کا احساس کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رضوا خامنہ ای نے فرمایا کہ دشمن کی ہاردوار اور حملوں اور جارحیتوں پر مبنی دشمن کی دھمکیوں کے مقابلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت بہترین اور مطمئن سطح کی ہے، تاہم ہمیں دشمن کی آغاز کردہ سافٹ وار اور ملک کی رائے عامہ کو منحرف کرنے، انہیں شکوک و شبہات کا شکار بنانے اور ایرانی قوم کو اسلامی نظام سے بزدل کرنے کے لیے دشمن کے ہتھکنڈوں پر توجہ دینے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمن ملکی رائے عامہ کو اپنے اختیار میں لینے کے لیے سرگرم عمل ہے، وہ اختلافات کو ہوا دے کر اسلامی انقلاب کے بنیادی اصولوں میں شک و تردید پیدا کر کے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر بفضل خدا اب تک اسے ناکامی ہوئی ہے اور دشمن کے وسوسے ہمارے عوام کے دلوں میں لرزہ پیدا کرنے اور ہمارے نوجوانوں کے عزم و حوصلے کو متاثر کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آذربائیجان اور تبریز کو غیر ملکی جارحیت کے خلاف ایران کی مضبوط رکاوٹ کے طور پر ذکر کیا، اور ستار خان کے اس جملے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا جو انہوں نے کہا تھا کہ میں حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پرچم کے علاوہ کسی بھی جھنڈے کے نیچے نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تبریزیوں نے صبر، استقامت اور ایمان کے ساتھ متعدد مواقع پر اپنے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ آپ نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے آذربائیجان کے تشخص کو غیر اسلامی میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت کے آلات سے وابستہ کچھ منحرف افراد کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، مختلف ادوار میں وہ لوگ جنہیں غیر ملکی ایجنٹ نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن جو اس کے باوجود منحرف تھے اور ان کا ظالم دور کے حکومتی آلات میں ہاتھ تھا، انہوں نے نسلی خصوصیات پر انحصار کرتے ہوئے آذربائیجان کو غیر اسلامی شناخت دینے کی کوشش کی، جبکہ اس تحریک کے رد عمل کے طور پر ان کوششوں کے دوران مذہب مخالف اور نام نہاد سیکولر نقطہ نظر کیا گیا۔ شہر تبریز نے علامہ طباطبائی، علامہ امینی، ممتاز ادبی اور فنی شخصیات جیسے پروفیسر محمد حسین شہریار اور ان جیسے عظیم جواہر ایرانی معاشرے کو عطا کیے، اور ایران کا نام، ایران کا لقب اور ایران کا وقار بلند کیا۔ سامعین، رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں 29 بہمن 1356 شمسی کو تبریز کے عوام کے قیام کو دو اہم عامل یعنی اسلامی عقیدہ اور غیرت دینی عنوان قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس قیام کی عظمت صرف یہ نہیں کہ اس نے ظالم حکومت کے ٹینک کو سڑکوں پر لانے پر مجبور کیا، بلکہ یہ پوری قوم کے لیے نمونہ بن کر مختلف شہروں کے لوگوں کو میدان جنگ میں لے آیا۔ آپ نے مختلف مسائل اور واقعات میں رہنمائی کو اہل تبریز کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت قرار دیا اور فرمایا، تبریز اور آذربائیجان کے لوگوں کی ایک اہم خصوصیت مختلف مسائل میں ان کی قیادت ہے۔ ہم نے مختلف واقعات میں آذربائیجان کی قیادت کو دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مختلف مسائل میں، چاہے وہ سائنسی اور ثقافتی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل یا وہ مسائل جو کسی ملک کے دفاع کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اہم رہنما تھے، وہی تھے جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا اور آج کے نوجوانوں کو اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور کوششیں کرنا چاہیے۔ مزاحمت اور طاقت کا احساس، قابلیت کا احساس اور واقعات کے مقابلے میں عدم دلچسپی کہ جو آج ہمارے آذربائیجانی اور تبریزی نوجوانوں کے پاس ہے، اس دور کی یادگار ہے۔ سامعین، اس ملاقات کے دوران اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں رہبر انقلاب اسلامی نے دشمنوں کے شدید خطرات کے خلاف ایران کی دفاعی سطح کا حوالہ دیا اور فرمایا، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے سائنسدانوں، ہمارے ماہر ٹیکنالوجی ماہرین کی کوششوں کی بدولت آج ہمیں سخت دفاع یا دشمن کے ہارڈ ویئر کے خطرے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج خدا کا شکر ہے کہ ہم خود جانتے ہیں، ہمارے دوست جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیتوں کے لحاظ سے بلند مقام پر پہنچ چکا ہے اور اپنے عوام کو محفوظ رکھنے کی صلاحیتوں اور خطرات کو محسوس کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فکر کی طاقت، اقدام، اختراع اور تحقیق اور تخلیق کی صلاحیت کو الہی نعمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ بہترین فکر و خیال، یہ تحقیق کرنے کی صلاحیت، یہ تخلیق کرنے کی صلاحیت، یہ اختراع کرنے کی صلاحیت، یہ سب ایک الہی نعمت ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور جان لیں کہ یہ نعمتیں ہمیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں اور ہم سب بھی اس کی ایک نعمت ہیں، اور خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پروردگار نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا صرف دل سے شکر ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو خداوند عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آخر میں رہبر انقلاب اسلامی نے نوجوانوں کو اپنی تقریر کا مرکزی مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا، بنیادی طور پر میرے مخاطب آپ ہیں، آذربائیجان کے نوجوان اور تبریز کے نوجوان، لیکن یہ تقریر ملک کے تمام نوجوانوں کے لیے ہے۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس جذبے کو برقرار رکھیں، اس تحریک کو مضبوط کریں اور انقلاب کے معین کردہ اہداف و مقاصد کے حصول کی طرف پیش رفت کریں۔ ہمیں نوجوانوں سے امید ہے اور انشاءاللہ یہ عظیم عوامی تحریک تمام شعبوں میں ترقی کرے گی۔ خدا آپ کی حفاظت فرمائے، خدا تبریز کے تمام لوگوں اور آذربائیجان کے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر حماس کی فلسطینیوں سے مسجد اقصی میں وسیع پیمانے پر شرکت کی اپیل۔ غزہ میں جنگ بندی جاری رہنی چاہیے، عالمی ادارے خوراک کی تاکید۔ دہشت گردی کا خاتمہ کر کے رہیں گے، ملک میں دہشت گردانہ واقعات میں اضافے پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ جہان خسرو فیسٹیول کی تقریب میں ہندوستانی وزیر اعظم کا فارسی اور اردو شعرا کو خراج عقیدت۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ عالم اسلام میں ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے اس مبارک مہینے میں مسجد الاقصی میں وسیع پیمانے پر عبادتوں میں شرکت کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس کے رہنما عبد الرحمن شدید نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں بڑے پیمانے پر مسجد الاقصی میں حاضر ہوں اور صہیونی حکومت کی جانب سے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو ختم کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں مسجد الاقصی کی سمت بڑھنا چاہیے اور پورے ماہ مبارک رمضان میں اس مسجد میں رہنا چاہیے اور صہیونی حکومت کی جانب سے عائد پابندیوں پر توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں صہیونی حکومت کی پابندیاں مسجد الاقصی کو اس سے اصل مالکوں سے چھین نہیں سکتی، بلکہ اس سے مسجد الاقصی کے دفاع کے فلسطینیوں کے جذبے میں مزید اضافہ ہوگا۔ یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے ذریعے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے پیچھے امریکہ کی حمایت کار فرما ہے، اس میں امریکی حکومت کا ہاتھ ہے۔ یمن کے انصار اللہ تحریک کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے کے نفاذ کی مسلسل نگرانی اور اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ صہیونی دشمن کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے بچ رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ صہیونی حکومت معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے امریکی حمایت کا استعمال کر رہی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق سید عبدالمالک الحوثی نے المسیرہ ٹی وی کو بتایا کہ دشمن کا رفع سے انخلاء نہ کرنا مصر اور صہیونی دشمن کے درمیان ماضی میں ہونے والے معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہے، جو فلسطینی اور مصری عوام، حکومت اور فوج کے لیے ایک خطرناک خطرہ ہے۔ انصار اللہ کے رہنما نے تاکید کی کہ دشمن نے اپنے وعدوں کا ایک بڑا حصہ پورا نہیں کیا ہے، خاص طور پر انسانی مسئلے میں، اور رفع سے دستبرداری سمیت اپنے دیگر وعدوں سے بھی آناکانی کر رہا ہے۔ الحوثی نے کہا کہ دشمن جنوبی لبنان سے مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹا اور یہ قبضہ لبنانی قوم کے لیے سنگین خطرہ اور ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت شام کے تین جنوبی صوبوں میں پیش قدمی کر رہی ہے اور ہر روز مزید حصوں پر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت ملت اسلامیہ کے ساتھ ناقابل بیان ناروا سلوک کر رہے ہیں، لیکن اگر ملت اسلامیہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے متحد ہو کر واضح موقف اختیار کرے تو دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جب ٹرمپ نے صہیونی قیدیوں کو رہا نہ کرنے پر دھمکی دی تو ہم لوگ جنگ کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ٹرمپ کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ پر صہیونی قیدیوں کو رہا نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہیں مسلط نہیں کر سکتے۔ الحوثی نے کہا کہ ہم چوکس ہیں اور جنگ کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت حملوں کے دوران یمنی فوج نے مسلسل صہیونی ٹھکانوں پر جوابی حملے کیے اور صہیونی حکومت کے زیر قبضہ بندرگاہوں کو جانے والے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر طاہر النونو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر بات چیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے حماس کے رہنما طاہر النونو نے اس بات پر زور دیا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے اور قیدیوں کے تبادلے کو معطل کرنے کی بدولت پہلے مرحلے میں توسیع کا امکان ختم ہو جائے گا۔ حماس کے میڈیا ایڈوائزر نے کہا کہ ہم جنگ بندی معاہدے کے پابند ہیں اور اب ذمہ داری ثالثوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کریں۔ معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات چند روز قبل شروع ہونے والے تھے، لیکن غاصب صہیونی حکومت تاحال اس کام میں تاخیر اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے اور اپنے قیدیوں کی رہائی اور غزہ پٹی سے انخلاء نہ کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں توسیع کی کوشش کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے رمضان المبارک کی آمد پر تاکید کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی جاری رہنی چاہیے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ خوراک نے اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ٹوٹنی نہیں چاہیے، جاری رہنی چاہیے۔ خوراک کی عالمی تنظیم نے لکھا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے 6 ہفتے میں ہماری ٹیم کے افراد 10 لاکھ لوگوں تک خوراک پہنچا چکے ہیں۔ اس تنظیم نے بتایا ہے کہ اس کے امدادی دستے پوری طرح سے سرگرم ہیں اور جنگ بندی جاری رہنے کی صورت میں پرامن اور پائیدار امداد رسانی جاری رہے گی۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ میں غاصب سینی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عوام کی وحشیانہ نسل کشی کے نتیجے میں غزہ کے 24 لاکھ ساکنین میں سے 15 لاکھ افراد اپنے گھر سے محروم ہو کر مہاجرت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ فلسطین میں رمضان مبارک ایسے عالم میں آیا ہے کہ انسانی بحران کی شدت کی وجہ سے غزہ کے عوام کو افطاری اور سحری کے لیے کھانے اور پانی کی فراہمی بھی مشکل ہو رہی ہے۔ جنوبی شام بالخصوص درا قنیطرہ میں مسنی فوج کی جارحیت اور نقل و حرکت جاری ہے۔ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے جنوبی شام کے مختلف علاقوں میں شام کی سرحد کے قریب غاصب سینی بستیوں کی حفاظت کے بہانے سینی فوج کی دراندازی معمول بن چکی ہے۔ سینی فوج نے مغربی درا کے مضافات میں یرموک کے علاقے میں جملہ اور سیسون نامی دیہاتوں کے درمیانی علاقے میں در اندازی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان فوجیوں نے جملہ گاؤں کے شمال میں وادی الرقاد موڑ پر ایک حفاظتی چوکی قائم کر لی ہے۔ امریکہ و مغربی ملکوں کی جانب سے سینی حکومت کے جرائم کی حمایت کے باوجود عالمی سطح پر اس جرائم پیشہ حکومت کی مخالفت میں شدت پیدا ہو رہی ہے۔ جنوبی افریقہ، ملیشیا اور کولمبیا کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے اسلحہ لے جانے والے بحری جہازوں کو ان کے ملکوں کی بندرگاہوں میں لنگر ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جنوبی افریقہ پہلے بھی اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اسرائیل کے استعمال کے اسلحے کا 69% حصہ امریکہ اور باقی 30% جرمنی فراہم کرتا ہے۔ ان تین ملکوں کے اس اقدام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عالمی برادری اب سینی جرائم پر خاموش نہیں رہے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران دہشت گردی اور جارحیت کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ایران کے بارے میں دیے گئے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران دہشت گردی اور جارحیت کے خلاف اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ ایک بڑی غلطی ہوگی کہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے خفیہ اور اعلانیہ کردار کو نظر انداز کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے درست کہا کہ علاقے کو کسی بھی قوم یا ملک کی بالادستی سے آزاد ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا کیا ہوگا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ ایران نے گزشتہ 5 دہائیوں میں کبھی بھی توسیع پسندانہ موقف اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی واحد ترجیح فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت ہے۔ اگر پس پردہ خنجروں کا وار نہ کیا جاتا تو آج کوئی بھی غزہ کے عوام کی جبری نقل مکانی یا غرب اردن کے الحاق کی بات نہ کرتا۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ایران و پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے بارٹر ٹریڈ پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد میں ایران پریس کے رپورٹر سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا کہ نقل و حمل تجارت کے لیے بے عہد اہم ہے اور ایران و پاکستان مشترکہ سرحدوں کی وجہ سے تجارت کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران و پاکستان فارن کرنسی کے استعمال کے بغیر اور بارٹر ٹریڈ کے ذریعے باہمی معاشی تعاون میں توسیع دے سکتے ہیں، اور اس طرح سے کسی بھی ملک سے فارن کرنسی بھی باہر نہیں جائے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی خبریں کھودیں گے جس سے دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں رمضان پیکیج کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا قلع قمع کیا جائے گا، اس ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا، ایسی قبر کھودیں گے کہ دوبارہ اس ناسور کا نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں معاف کیجیے گا، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دہشت گردی کے اس ناسور کو دفن نہیں کر دیتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اکوڑا خٹک میں خود کش دھماکے کی جس میں مولانا حامد الحق اور کئی دیگر پاکستانی جاں بحق ہو گئے، مذمت کرتے ہیں اور کہا کہ یہ انتہائی المناک واقعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدیم جامعہ ہے جہاں اسلامی عصری تعلیم فراہم کی جاتی ہے، یہ سچے پاکستانی ہے، اس واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کی جہان خسرو 2025 صوفی میوزک فیسٹیول میں ایرانی فیسٹیول شاعر مولانا جلال الدین اور امیر خسرو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کے سندر نرسری میں منعقد ہونے والے صوفی موسیقی کے فیسٹیول جہان خسرو 2025 میں شرکت کی۔ یہ تقریب اپنی 25ویں سالگرہ منا رہی تھی، جسے ہندوستانی ثقافت اور صوفی روایت کا اہم حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہان خسرو کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے۔ انہوں نے فارسی اور اردو کے عظیم شاعر اور صوفی امیر خسرو کو اقوام متحدہ کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ کا معمار قرار دیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایرانی فارسی شاعر مولانا جلال الدین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مولانا جلال الدین نے کہا تھا کہ آواز بلند کرنے کے بجائے اپنے الفاظ کو بلند کریں، کیونکہ پھول بارش میں اگتے ہیں، طوفان میں نہیں۔ ہندوستان کی تینوں افواج کے خصوصی دستوں نے جنگ کے دوران انضمام اور بہتر تال میل کو فروغ دینے کے مقصد سے جودھ پور میں مربوط مشک ڈیزرہٹ ہنٹ میں اپنی جگہ مہارت کا جنگی مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق فضائیہ نے کہا کہ فوج کے ایلیٹ پیرا خصوصی افواج، بحریہ کے میرین کمانڈوز اور فضائیہ کے خصوصی دستوں نے جودھ پور ایئر فورس اسٹیشن پر 24 فروری سے 28 فروری تک منعقد ہونے والے انٹیگریٹڈ سے فریقی اسپیشل فورس کی مشق ڈیزرٹ ہنٹ 2025 میں ایک ساتھ نقلی جنگی ماحول میں حصہ لیا۔ اس اعلیٰ شدت کی مشق کا مقصد تینوں اسپیشل فورسز یونٹوں کے درمیان باہمی تعاون، ہم آہنگی اور تال میل کو بڑھانا تھا، تاکہ ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجز کے فوری اور مؤثر جواب کو یقینی بنایا جا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کی حالیہ ملاقات میں فریقین کی توہین آمیز گفتگو کے بعد نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے کی یوکرین کی خواہش کی راہ میں رکاوٹیں اور بڑھ گئی ہیں۔ میڈیا کے سامنے ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان لفظی تنازعہ ٹرمپ کے معاون جی ڈی وینس کے بیان سے اس تنازع کو آگ مزید بھڑک اٹھی۔ زیلنسکی یوکرین کے قدرتی ذخائر تک امریکی رسائی کے لیے ہونے والے معاہدے پر دستخط کے لیے وائٹ ہاؤس گئے تھے، تاہم ٹرمپ اور وینس نے زیلنسکی پر امریکہ اور ٹرمپ حکومت کی توہین کا الزام عائد کیا ہے۔ عالم اسلام کے کئی ملکوں کے ساتھ ہی اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی اتوار 2 مارچ سے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر سے وابستہ رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہوگا، تاہم رمضان مبارک کی تیاریاں بہت پہلے سے ایران کے مختلف شہروں علاقوں میں ہو چکی ہیں۔ ایران میں ماہ مبارک رمضان سے قبل مساجد میں خاص تیاریاں کی جاتی ہیں اور اس مقدس مہینے میں مسجدوں میں خصوصی مذہبی پروگراموں اور قرآنی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب، قطر، عمان، متحدہ عرب امارات، فلسطین، بحرین، اردن، شام، یمن، انڈونیشیا، ملیشیا اور ترکیہ میں ہفتے کے روز ماہ رمضان کا آغاز ہوا، جبکہ ہندوستان، پاکستان، لبنان اور عراق میں اتوار سے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. آج شب اول ماہ رمضان ہے. ہم آپ سب کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں. اور اب سامعین، آئیے سماعت فرمائیے ماہ رمضان کے استقبال کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان.
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
سامعین، ایک بار پھر رحمتوں کے مہینے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ میزبان اور بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دسترخوان بچھا دیا ہے اور تمام گناہگار، نیکوکار، مومنین یعنی سبھی انسان رحمت الہی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میزبان توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کا بڑا بخشنے والا ہے. وہ ندامت اور پشیمانی کے ایک آنسو کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا ہے، اے لوگوں، یقیناً خدا کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کو ساتھ لیے تمہاری طرف آیا ہے. یہ خدا کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے. اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں سب سے بہتر راتیں ہیں، اور اس کی گھڑیاں افضل گھڑیاں ہیں. اس مہینے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کی دعوت دی گئی ہے اور تمہیں اہل کرامت میں سے قرار دیا گیا ہے. اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. تمہارا سونا عبادت، کام خدا کی بارگاہ میں مقبول اور دعا مستجاب ہے. اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اس دسترخوان پر بیٹھیں، اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے سیقل کریں اور اس کی لامتناہی رحمت اور کرم کے طلبگار ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے جنت کے پھولوں سے معطر اور نور خدا سے منور ہو جائیں.
آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، تو بڑا نادان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان رمضان ہے آمد رمضان ہے اٹھے برجھائے دل پھر اٹھے برجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان ہے آمد رمضان ہے رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے
رمضان المبارک میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور روزے رکھنے والے سحری کے وقت دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں. اس دعا میں آیا ہے کہ اے میرے پروردگار میں کہاں سے خیر اور بھلائی طلب کروں, یہ تیری بارگاہ کے سوا کہیں اور سے نہیں ملتی ہے, میں نجات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں, تیری مدد کے بغیر نجات نہیں پائی جا سکتی ہے, بارے الہ مجھے تیری طرف سارے راستے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساری امیدیں تجھی سے وابستہ ہیں, دعا کرنے کے لیے تیری بارگاہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو آس لگانے والے شخص کی دعا کو سنتا اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے.
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے محافظ ہے ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے.
سامعین, بہت سی باتیں دوسروں کا دل دکھانے اور بہت سی غلطیاں دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں, بہت سے گناہ انسان کے دل کو سیاہ اور پتھر بنا دیتے ہیں, انسان کے سال بھر کے گناہوں کی وجہ سے بندگی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی آمد سے نا امید ہو جانے والوں کے دلوں میں امید کی کرن پیدا ہوتی ہے۔ روزے رکھنے، توبہ کرنے اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت کی بارش کی بدولت دلوں کی تاریکی نور ایمان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے خود کو تبدیل کرنے اور توبہ کرنے کا موقع میسر ہو جاتا ہے۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه۔
سامعین، انسان جسمانی اور مادی پہلو کے علاوہ معنوی اور روحانی پہلو کا بھی حامل ہے۔ رمضان المبارک میں اسی معنوی اور روحانی پہلو کی تقویت کے لیے روزے واجب کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں نفس پر قابو پانے، خدا سے تعلق مضبوط کرنے اور ترقی و پیش رفت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حرام لذتوں اور خواہشات نفسانی کی تکمیل سے اجتناب، روزے رکھنے، نیز تلاوت قرآن اور دعائیں پڑھنے جیسے نیک اعمال انسان کو تقویٰ، طہارت اور کمال کے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے، صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نهج العابدين،
نهج العابدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، 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 واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن
تضيق واليقين ضيق واليقين
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات
مع صدق النيات تنجو يوم الدين
تنجو يوم الدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء نهج العابدين
نهج العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان
سامعین روزہ رکھنا رمضان المبارک کے واجب اعمال میں سے ہے. روزہ دار اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے. روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے, اس سے انسان کے نام اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, جب کوئی شخص روزے کی وجہ سے اپنی پسندیدہ غذاؤں سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جنت کے کھانے کھلائے اور بہشت کے مشروبات پلائے.
تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضى فلا بالكيف متصف فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشا ولا شكل حاشا تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه فلا بالكيف متصف فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشا ولا الأرجاء تحوي ولا في العرش سكناه ولا الأرجاء تحوي ولا في العرش سكناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء سيد الشفعاء والأمناء دعوناه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ويجعل جنة المأوى لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه فلا بالكيف متصف فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه فلا بالكيف متصف
منتصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه.
روزہ رکھنے کی جزا جنت ہے، لیکن یہ جزا ان روزے داروں کے لیے ہے جو کھانے پینے سے بھی اجتناب کریں اور ان کے بدن کے تمام اعضاء یعنی زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان بھی روزے سے ہوں. مقصد یہ ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے وہ غیبت، تہمت اور تانے جیسے گناہ انجام نہ دیں، یعنی ان کے تمام اعضاء گناہوں کے ارتکاب سے اجتناب کریں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے. رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. گویا قرآن کریم ایک ایسی روح ہے جو رمضان کے بدن میں پھونکی گئی ہے. اس کی وجہ سے رمضان کی اہمیت کو چار چاند لگ گئے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس آیت کا اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت نزول قرآن کی وجہ سے ہے. رمضان المبارک میں ایک بہترین عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رمضان المبارک میں صرف قرآن کریم ہی نازل نہیں ہوا بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. تورات رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو، انجیل 12 تاریخ کو اور زبور 18 تاریخ کو نازل ہوئی، جبکہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا. روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کے برابر ہے اور روزے دار کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کی آیات میں غور و فکر روزے داروں کے معنوی اور روحانی حیات سے ہمکنار ہونے کے مترادف ہے. البتہ صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں بلکہ رمضان میں کی جانے والی ساری نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. روزے داروں کے لیے یہ اجر و ثواب اس بات کا شوق دلانے کے لیے ہے کہ وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں. گویا رمضان المبارک کمال حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے.
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے. کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان.
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہیں یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان.
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے, کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے, کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی, تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی, شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ایک دعا منقول ہے. آپ فرماتے ہیں, بارہ الہ رمضان کا یہ مہینہ روزے رکھنے, واپس پلٹنے, توبہ کرنے, رحمت طلب کرنے, آگ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کا مہینہ ہے. جی ہاں سامعین, رمضان توبہ و استغفار اور خدا کی جانب بازگشت کا مہینہ ہے. اس نورانی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ہمیں اس مہینے میں دعائیں مانگنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان کی طبیعت دعائیں مانگنے پر مائل نہ ہو تو اسے خدا تعالیٰ سے اسی کی دعا مانگنی چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت دعا پر مائل نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بری حالت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ تضرع, توجہ اور تقرب کے وقت ہم خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں اور ہماری طبیعت دعا پر مائل نہیں ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. البتہ اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. انسان توجہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ذریعے اپنی طبیعت دعا کی جانب مائل کر سکتا ہے. جی ہاں, دعا خشوع اور بندگی کا جلوہ ہے. اپنے اس پروگرام کا اختتام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا کے ساتھ کر رہے ہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, خدایا محمد و آل محمد پر درود بھیج, اور اس مہینے کی فضیلت, اس کے احترام اور اس مہینے میں جن امور سے تو نے منع کیا ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما.
سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
رمضان مبارک, رمضان مبارک, رمضان مبارک, رمضان مبارک. دل آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ, دل آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ. بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ.
رمضان مبارک, رمضان مبارک, رمضان مبارک.
قسمتوں کو ماہ عبادت ہو مبارک, رحمت کی مغفرت کی یہ ساعت ہو مبارک, دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے, اللہ کی بندے سے یہ الفت ہو مبارک, جنت کی طرف جائے گلے کریے سفینہ, پاکیزہ بنائے, ایمان سے تقوی سے یہ کردار بنائے, انسان کو رحمان کی پہچان سکھائے, جانا ہمیں جہاں ہے وہی راہ دکھائے, ماہ سیام ہے یہی اللہ کا مہینہ, قرآن کا بدل ایک قرآن ہے, اس ماہ میں خدا کا یہ واضح بیان ہے, ہر آتی جاتی سانس عبادت ہے مومنوں, اس ماہ کبریا کی یہ عرفانی شان ہے, بارہ مہینوں میں ہے یہ نورانی نگینہ, سمجھ میں آ گیا اس ماہ کا نظام, سچائیوں کے ساتھ کرے گا وہ اہتمام, جس کو یقین خدا پہ خدا کے کلام پہ, وہ اس عظیم ماہ کا چرچا کرے گا عام, معلوم نہیں پھر یہ اسے موقع ملے نا,
thank you.